जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدرسن کے ناظرین پروگرام دار الطائل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں। اللہ کریم رب العالمین हम सब को दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान मुआज़्ज़म आलीशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ इन सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। इरशाद फरमाया, अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो और तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। अल्लाह करीम कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, विरासत के शरी अहकाम, ये ऐसा एक मौजू है कि जिसमें जिसका कहें कि हर फैमिली हर घर से ये ताल्लुक है ही है और ये मसाइल उनको दरपेश होते ही हैं और इसके भी बकायदा शरी आकाम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में अहकामात नाजिल फरमाए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस तय्यबा के अंदर उनकी पूरी डिटेल तफसीलात ये मुख्तलिफ रिवायात में उन चीज़ों को बयान किया। हम काफ़ी इस तरह के सवालात को शामिल करने की कोशिश करेंगे, विरासत में खयानत ना करना, विरासत के माल तकसीम किस अंदाज से करना है, और जाहिर है हम सिर्फ यहाँ पर कुछ अहकामात वो बयान करेंगे, किसी खास फैमिली के अंदर उनके वरसा कितने हैं और किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो ये बाकायदा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ही जाकर इस तरह के मसाइल वो आप मालूमत करेंगे। लेकिन इससे मुतालिकात जो अहकामात हैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज बतौर खास है मुफ्ती कफील साहब तशरीफ़ फरमा। हज़रत कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह
गिरामी अच्छे हैं माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं चाहूँगा कुछ इब्तदाई शुरू से ही इस हवाले से कि विरासत किसे कहते हैं, किस माल को ये कहा जाता है और इसके हवाले बुनियादी तौर पर हमारा दीन क्या तालीम इरशाद फरमाता है।
मीरास की बात करें या विरासत की बात करें तो इसमें चंद अल्फाज जो है वो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। वारिस, इसी तरीके से मूरिस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है,
ठीक है,
और तरका,
ठीक है।
तो मूरिस से मुराद वो शख्स होता है जिसकी विरासत तकसीम की जा रही है।
सही।
जिस शख्स का इंतकाल हो गया और उसकी जायदाद की तकसीम हो रही वो मूरिस कहलाता है,
ठीक है।
वारिस से मुराद वो अफराद होते हैं कि मूरिस के इंतकाल के वक्त जो जिंदा थे,
ठीक है,
वो वारिस जो है वो करार पाते हैं। जिनका इंतकाल मूरिस से पहले हो गया वो वारिस करार नहीं पाते,
ठीक है।
तरका जो है वो हम माले विरासत को कहते हैं कि जो शख्स भी इसका इंतकाल हुआ उसकी चाहे जायदाद मनकूला है,
ठीक है,
मूवेबल है या इमूवेबल है, गैर मनकूला है, प्रॉपर्टी है, और जो भी माल है उसका, चाहे वो छोटा सा है या ज्यादा है, चाहे एक रुपए हैं चाहे 1 करोड़ रुपए हैं,
ठीक,
और जिस भी वो कंडीशन में, चाहे वो उस शख्स के अपने जाती इस्तेमाल की सूरत में, उसके कपड़ों की सूरत में है, उसके लिबास की सूरत में है, उसकी गाड़ी की सूरत में है, उसके घरेलू और दीगर सामान की सूरत में है, ये तमाम चीज़ें माले तरका शुमार होती हैं। तरके की तकसीम के हवाले से ज़माने जाहिलियत के अंदर मुख्तलिफ उसूल जो है वो थे और वहाँ पर औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि ये समझा जाता था कि चूँकि कारोबार के अंदर और दीगर मामलात के अंदर बेटे ही जो है वो साथ होते हैं, तो लिहाजा वो उन्हीं को वारिस बनाते थे और बेटियों को या बेवाओं को या वालिदा को वो बस विरासत में हिस्सा نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی وراثت کے احکام جو ہے وہ بیان کیے، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے وہ ہے اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین نے اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جو ان کے والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا اس میں سے جو ہے وہ ایک باندھا ہوا حصہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔
اور یہ وراثت کے احکام بھی قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر
بیان کیے گئے اور پھر بھی تفصیل بیان کیے گئے،
جی جی،
کہ کس کا کتنا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے اور کن صورتوں میں کیا ہے۔ اگر ایک شخص ہے یا مثلا بیٹی ہے تو بیٹی کا جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ کتنا حصہ ہوگا،
جی،
اور فقط بیٹی الگ ہوگی اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو کتنا حصہ ہوگا،
جی جی،
ایک بیٹی ہوگی تو کتنا حصہ ہوگا، دو یا اس سے زیادہ ہوں گی تو کتنا حصہ ہوگا۔ یوں ہی بیوہ کے حصے بیان کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی واضح انداز کے اندر ہر ایک کی جو ہے وہ پرسنٹیج شیئر جو ہے وہ حصہ بیان کر دیا گیا،
ٹھیک ہے۔
اور اسلام کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی شخص وصیت کر کے اپنے وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسی وصیت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے وارثوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے،
ٹھیک۔
اب اس کی مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم میں اپنی زندگی کے اندر ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ول لکھ دیتے ہیں، وصیت جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں یا زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، بیٹی کو اتنا دے دینا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں تقسیم ایک الگ چیز ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور بعد انتقال جو تقسیم ہوتی ہے وہ الگ
چیز۔
زندگی میں جو تقسیم ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں، وہ در حقیقت آپ کے اپنے مال کی تقسیم ہے جس کے اوپر ہبا کے احکامات جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں بھی ہبا کرنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری
ہے، پورا ایک ٹاپک ہے،
پورا ٹاپک ہے، اور اسلام نے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی پیاری جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں۔ اور وراثت انتقال کے بعد ہوتی ہے،
ٹھیک ہے۔
تو انتقال کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وارث آلریڈی حصے دار ہیں، ان کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا، تو اب ان کے لیے وصیت کی حاجت ہی نہیں ہے،
صحیح۔
تو وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، جو وارث نہ بن رہا ہو، جیسے ایک شخص ہے اس کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں لیکن اس کا کوئی ایک بیٹا یا بیٹی پہلے انتقال کر گئی اس کی زندگی میں ہی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتے یا نواسوں کے لیے کچھ وصیت کروں، تو چونکہ وہ وارث نہیں بن رہے تو ان کے لیے وصیت وہ کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور وہ وصیت جو ہے وہ 1/3 تک نافذ ہوگی، یعنی تہائی مال تک نافذ ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے وارثوں کے لیے وصیت کر دی، اولاً تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر دے تو وہ نافذ نہیں ہوگی، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا سوائے اس صورت کے کہ تمام ورثہ بالغ ہوں اور وہ سارے اجازت دے دیں
کہ ٹھیک ہے ان کے لیے کچھ زیادہ کی وصیت،
ہاں اگر والد صاحب نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق ہی ہم سب تقسیم کر لیتے ہیں، اگر سارے ورثہ بالغ ہیں اور بخوشی اجازت دیتے ہیں تو پھر تو وہ عمل ہوگا،
ٹھیک ہے۔
لیکن ویسے اگر ورثہ راضی نہیں ہے تو پھر اس وصیت کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اور یہ جو وارثوں کے لیے وصیت ہے یہ 1/3 میں بھی نافذ نہیں ہوگی، تہائی میں بھی نافذ نہیں ہوگی ورثہ کی اجازت کے بغیر۔ تو لہٰذا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا میرا زیادہ خدمتگار ہے یا فلاں یہ ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی ایسی وصیت جو ہے وہ کر جاتا ہے، تو اس کو اس بات کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کیا اس کے لیے وہ وصیت کرنا وہاں پر درست بھی ہے یا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کی وصیت ویلڈ ہی نہیں ہوگی جب تک دیگر ورثہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور الٹا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ویلڈ تو نہیں ہوئی وصیت، لیکن اس وصیت کی وجہ سے آپس میں بہن بھائیوں میں ناچاکیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، اولاد میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام کر کے نہ جائیں جو بعد میں خود ان کے لیے گناہ کا سبب بنے یا پھر جو ہے وہ ان کی اولاد میں آپس میں ناچاکی کا جو ہے وہ سبب بنے۔ اور اگر زندگی میں تقسیم کریں تو اس کے بھی اپنے بہت ہی پیارے جو ہے وہ اصول ہیں کہ زندگی میں تقسیم کرنے کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو ان چیزوں کو بھی ہم لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی پھر آگے بات کرتے ہیں،
ٹھیک ہے۔ یعنی جو جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کے لیے بھی احکام ہیں کہ وہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات کرنا چاہے تو وہ بھی دینی طور پر اس کی پہلے آگاہی حاصل کرے، اس کا دینی طور پر، اور کئی ہوتے بھی ہیں کفیل بھائی، آپ کا بھی اس پہ تجربہ ہوگا، اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جو اس کے لیے باقاعدہ پہلے سے ایک اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اب اس عمر میں ہیں، اب کیا زندگی میں کرنا چاہیں تو کیا کریں، اور اگر وصیت بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے
کیا کریں،
کیا ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر وہ شرعی طور پر بھی ان کو کر کے پھر بطور خاص اگر وہ وصیت کر کے جاتے ہیں اپنے مال میں سے کسی نیک کام کے اندر یا کسی معاملے میں, تو جو وصیت کر دیتا ہے کوئی, تو اب ترکہ کی جو تقسیم ہوتی ہے جو مال وراثت ہوتا ہے, تو یہ وصیت کے بعد ہے یا پہلے وصیت پر عمل کیا جائے گا, یہ تقسیم کاری کس انداز سے پھر ہوگی؟
یہ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے جو مال ہے اس میں سے تجہیز و تقسیم یعنی اس کے کفن دفن کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ اس سے ادا کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر اس شخص پر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی ہو.
اچھا,
اگر قرض اتنا ہے کہ اس کا سارا مال ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وصیت یا وراثت کی باری نہیں آئے گی.
اچھا,
پہلے قرض ادا ہوگا,
اہمیت ہے
سب سے پہلے قرض کی جو ہے وہ اہمیت ہے. ہاں, جب قرض بھی ادا ہو گیا اب پھر دیکھا جائے گا کہ جو مال بچا ہے اس مال کے تہائی کے اندر جو ہے وہ وصیت نافذ کی جائے گی, جبکہ وہ جائز وصیت ہو.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. جیسے ایک ہم نے وارثوں کے اعتبار سے جو ہے وہ وصیت بیان کی, اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ 60 سال تک مرد و عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے, لیکن پھر جب ان کے انتقال کا وقت قریب آئے تو وہ کوئی ایسی وصیت کریں جس کے ذریعے سے اپنے وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے.
اللہ اکبر.
تو پتہ چلا کہ آپ تو ایک اچھا کام کرنے جا رہے تھے لیکن لا علمی کی وجہ سے آپ نے اس وصیت میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شامل کر دی کہ خود الٹا آپ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بن گئی وہ وصیت. تو لہٰذا وصیت جب بھی کریں تو پہلے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لیں.
ٹھیک ہے,
کہ وصیت میں یہ کر رہا ہوں, یہ کروں یا نہ کروں.
اچھا,
بعض لوگ گناہوں کے لیے بھی وصیت کر دیتے ہیں بس اوقات, تو گناہ والی وصیت بھی جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی.
گناہ والی وصیت کیا مطلب؟
مختلف چیزوں کے اندر لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ مثلا کسی کا کسی فنون لطیفہ کے اندر جو ہے وہ ہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ انڈسٹری کے اوپر یا فلاں جو ہے وہ گناہ کے کام پہ, مثلا کسی کو میوزک سے شوق ہے تو اس نے دے دیا کہ بھائی جناب یہ میوزک کا جو ہے وہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ میری وصیت میں سے اتنا وہاں جو ہے وہ دے دیا جائے.
ٹھیک ہے,
تو یہ گناہ کی وصیت ہے, اس کو پورا کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے, اور یہ کرنے والا اپنے لیے گناہ جاریہ کا جو ہے وہ سبب کر کے جو ہے وہ جا رہا ہے, تو ورثہ کے لیے اس وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو وصیت جائز ہو اور پھر یہ کہ اس کا جو احکامات ہیں ان کو بھی پہلے جان لیں پھر ہی وصیت کرے. پھر بسا اوقات وصیت کے الفاظ پر بھی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ الفاظ وصیت کیا ہیں. کوئی ایسے اب الفاظ سے وصیت کی جو کہ در حقیقت وصیت نہیں بنتی,
ٹھیک,
اب بعد میں ورثہ لیے ہوئے کہ بھائی یہ تو وصیت کی تھی, لیکن جب شرعی اعتبار سے اسے دیکھا جاتا ہے تو وہ در حقیقت وصیت بنی نہیں رہی ہوتی.
صحیح.
تو اب
اس کے لیے بھی کلمات ہیں.
اب جیسے بعض صورتوں میں وصیت واجب ہو جاتی ہے, جیسے کسی شخص کی جو ہے وہ نمازیں باقی ہیں, قضا نمازیں ہیں اس کی,
اس پر
اس کے روزے باقی ہیں اس کے, تو اب انتقال کے وقت اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھائی میرے نماز روزوں کا جو ہے وہ فدیہ ادا کرے.
ٹھیک ہے,
تو بعض وصیت واجب بھی ہیں, لیکن اب اگر وہی ہے کہ ان وصیت کے اندر جو واجب تھی اس نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی لیکن جو اس کے الفاظ ہیں ان کو درست طریقے سے استعمال نہیں کیا, تو ممکن ہے کہ بعد میں اس وصیت کے نفاذ کی صورت نہ بن سکے. تو لہٰذا وصیت سے متعلق بھی بہرحال مکمل احکام ہیں جنہیں جاننا اور سیکھنا ضروری.
ٹھیک ہے, ہمارے وراثت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, تو اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے حساب چھوڑا یا ان سے معاف کروا لیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے زیادتی نہیں کی ہے, ہم نے ان سے چھڑوا لیا ہے, یا ان کو راضی کر لیا ہم نے کہ آپ معاف ہو کر دیا, یا آپ دستبردار ہو جائیں, اور یا آپ خود ہی راضی ہو جائیں, جو بھی کرنا ہے آپ خود ہی راضی ہو جائیں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں وراثت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا حق انسان کو دیا ہے کہ مورث یعنی جس شخص کا یہ وارث بن رہا ہے اس کے انتقال کے ساتھ ہی اس شخص کی جتنی بھی ملکیت تھی, اس کا جو بھی مال تھا, اس کی آنرشپ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اور وہ کنورٹ ہر ایک کے اپنے شیئر کے اعتبار سے ہو جاتی ہے. تو آنرشپ چینج ہو چکی ہے کیونکہ جو شخص انتقال کر گیا وہ تو آنرشپ کا اہل ہی نہیں ہے, وہ مالک ہو ہی نہیں سکتا.
ٹھیک,
تو اس کے انتقال کرتے ہی اس کا جو بھی مال تھا وہ قرآن میں بیان کردہ حصوں کے مطابق اس کے ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا.
صحیح.
اب جب ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا تو اب ورثہ کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے لیے اسے ختم کرنا پڑے گا, اسے کسی اور کو دینا پڑے گا. اس کا یہ کہنا کہ نہیں میں نہیں لے رہا، اس سے وہ وراثت کا حق ختم نہیں ہوگا،
میں دستبردار ہوتا ہوں تم لوگ کر لو، یہ اس سے نہیں ہوگا،
یا میں معاف کرتا ہوں یا میں نہیں لینا چاہتا. کئی دفعہ اگر ہم دیکھیں تو بعض جگہوں کے اوپر بہنیں خاص طور پر جو ہے وہ یہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں بہنیں، وہ اپنے بھائیوں کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو جاتی ہیں. تو یہ در حقیقت دستبرداری درست نہیں ہے اور اس سے دستبرداری ختم بھی نہیں ہوتی.
اچھا، سب سے پہلے والا معاملہ جو ہے نا بہنوں کا، یہ شاید بہنوں کے ہی حق میں یہ ہر طرف سے آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی بھی دستبردار ہو کے کہیں کہ بھائی بہنوں کو دے دیا، کبھی آیا کوئی اس طرح کے معاملات؟
ایسا واقعی جو ہے وہ نہیں ہوتا، بہنیں ہی جو ہے وہ شاید بھائیوں سے زیادہ فراخ دل جو ہے وہ ہوتی ہیں، کہ وہ اپنا جو ہے وہ سب کچھ بھائیوں کو دینے کے لیے قربان ہوتی ہیں.
اب شرعی طور پر اگر ان کا تقاضا بھی کرنا ایک ان کا حق ہے، اور جیسے آپ نے ابتدان کہا کہ وراثت کے شرعی احکام رکھے ہی اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمائے، وہ زمانہ جاہلیت کے جو رسومات جو انداز تھے وہ سارے ختم کرنے کے لیے، تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابھی بھی ویسا ہی ہو اور کئی جگہوں پر بہنیں وہ اگر مانگ لیں تو پھر اس کا نتیجہ لڑائی ہے کہ اب جنگ شروع ہو جائے گی، آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، یا دے بھی دیا تو اس کا نتیجہ قطع تعلقی ہے کہ یہ لیں اس کے بعد، یہ ہماری بہن نے مانگ لیا تو بہن کہاں سے رہی، اس نے ہم سے حصہ مانگ لیا. تو یہ جو ابھی بھی سوچ ہے اور یہ جو تصورات اس طرح کے پائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
یہاں پہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ نے چونکہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا مال وراثت نہیں چھوڑا تھا، تو آپ کے خاندان میں سے، چونکہ شاہی خاندان تھا آپ کا، تو ان میں سے کوئی ایک شخص آیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا، تو آپ نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کا حق نہیں مارا، ہاں البتہ دوسروں کا حق انہیں نہیں دیا.
اچھا،
اپنے بچوں کا میں نے کوئی حق نہیں مارا، دوسروں کا حق انہیں نہیں دیا. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کا والی ہوگا،
ٹھیک،
اور اگر وہ گناہ کریں گے تو وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے. تو یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات مرد یا بھائی یا فیملی کے وہ افراد جو کہ بہنوں کے حق کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، یا اگر دے بھی رہے ہوتے ہیں تو احساناً دے رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا یہ سوچ لیں کہ آپ کوئی ان پہ احسان نہیں کرتے، جس کا حق ہے اسے دے رہے ہیں آپ. تو حق دار کو اس کا حق دینا یہ تو جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے،
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا اگر آپ انہیں دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہاں اگر وہ مال آپ اپنے پاس لے لیں گے تو وہ یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھرنے والی بات ہو،
ٹھیک.
تو لہٰذا بہنیں مانگیں یا نہ مانگیں، بلکہ در حقیقت چونکہ یہ جو زمانے جاہلیت والی بات ہے، یہ اب بھی کئی علاقوں میں، کئی برادریوں میں، کئی خاندانوں میں رائج ہے، تو اس کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ بہن منع کرے جب بھی اس کو جو ہے وہ دیں.
صحیح،
وہ بعض صورتیں ہیں کہ دستبرداری ڈائریکٹ تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعض طریقے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ بہن اگر قبضہ کر لے اپنے مال پر اور پھر واپس جو ہے وہ دے دے تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی چاہیے یہ کہ آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ بہن اگر اتنا صنف نازک ہو کر اتنا بڑا دل رکھتی ہے کہ بھائی کو دے رہی ہے، تو کیا بھائی کو اپنی مردانگی کا یہاں پہ خیال نہیں آتا کہ اپنی بہن کے اوپر جو ہے وہ اپنا مال نچھاور کر دے؟
صحیح بات ہے،
چلے جائے کہ اس کا مال جو ہے وہ لینے کی جو ہے وہ طلب کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے.
جی جی بالکل. اور کئی ایسے بعض اوقات یہ ایک بڑا نازک معاملہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، لوگ آ کے یہ مسئلہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی اب بھائی کو زکوٰۃ دینا یا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب کبھی کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ یہ بھائی اتنا امیر کبیر ہے اور یہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور یہ اپنی بہن کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے پوچھ رہا ہے، تو بہن اس کیفیت میں کہ وہ زکوٰۃ کی حقدار ہے، بہن اس کیفیت میں کہ زکوٰۃ کی حقدار ہے اور یہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے اور دینا بھی چاہتا، ہو سکتا ہے بعد میں خود ہی کبھی آدمی اسٹرانگ ہوا ہو، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں ان کا اصلی حق جو ان کا وراثت کا حق، ایک ترکے کا حق ہے، کہیں وہی مار کر جو ہے وہ دل کو یہی نہ بہلا لیں کہ ہم ٹھیک ہے زکوٰۃ کی مد میں اتنا ایسوں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، بھانجوں کو دے دیا، اتنا ہم نے بہنوں کو دے دیا. کیا کہتے ہیں آپ؟
وہ یعنی کہ جس کا 100% دینا ہے اس کو 2.5% جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے وہ احسان کر دیا، نیکی کر دی، حالانکہ اگر ان کا مال ہے
جی
تو پورا 100% آپ کو ان کو دینا اور ان کے حوالے کرنا جو ہے وہ لازم ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، انہیں خود بھی اور خاص طور پر جو خاندان کے بڑے ہیں انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں کردار ادا کریں، اور عورتوں کا جو بھی حق کے وراثت بنتا ہے انہیں بخوشی جو ہے وہ دینے دلانے کی کوشش کریں۔
ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوالات بھی ضرور شامل کریں گے، اور کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ موضوع سے متعلق ہیں، اور دارالعلوم اہل سنت کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ با اختیار ہیں، جس طرح کے بھی مسائل شریف پوچھنا چاہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو شامل کریں گے۔ کچھ آڈیو سوالات بھی لیتے ہیں۔
اگر کسی فیملی میں کسی بڑے کا انتقال ہو جائے سربراہ کا، تو بقیہ جتنے بھی ہیں وہ سارے بالغ ہوں اور وہ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم جو مال وراثت ہے اس کو تقسیم نہیں کرتے، اس میں جو لیڈیز ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جن کو حصہ ملنا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس میں سے حصہ نہیں لیتے تو ہماری طرف سے معاف ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا تقسیم کرنا ضروری ہے؟
کچھ گفتگو تو اس پر کی ہے، لیکن یہ بطور خاص پھر کہ معاف ہے بھائی، نہ کریں آپ کچھ بھی نہ کریں۔
ایک چیز موجود ہے، تقسیم آپ جب تک نہیں کریں گے تو اصلاً تو وہ تقسیم ان معنوں میں ہو چکا ہے کہ جس کا جتنا شیئر ہے وہ اس کا مالک تو ہے،
متعین ہو چکا ہے اور ملکیت اس کی
ملکیت ثابت ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض صورتوں کے اندر بہرحال اس کے اوپر قربانی کا وجوب،
زکوٰۃ کے معاملات
کے بعض معاملات اگر وہ مال تجارت ہے تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ لازم جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ تقسیم نہیں کرتے، اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو چلاتے رہتے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن کنٹینیو چلانے کے اندر بعض میں اور دیگر بعد میں مسائل آ جاتے ہیں، کسی نے اس میں کوئی عمارت تعمیر کر دی، کوئی کام کروا دیا، اب وہ تقاضا بعد میں جا کے کرتا ہے۔ بسا اوقات جنہوں نے آپس میں یہ معاملہ کیا ہوا ہوتا، مثلا بھائیوں نے آپس میں کیا، وہ تو نہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی اولادیں آپس میں جو ہے وہ جب تقاضا کرتی ہیں تو پھر ابھی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی یہ عمارت کس نے تعمیر کروائی تھی، کس اعتبار سے کروائی تھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ حتی الامکان جتنا جلد از جلد ممکن ہو تقسیم وراثت عمل میں لائی جائے۔ بہنیں ہیں یا کوئی بھی شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے حصہ نہیں چاہیے، بسا اوقات جو ہے وہ بیوہ یہ کہتی ہے، والدہ جو ہوتی ہیں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں تو کسی بھی بچے کے ساتھ رہ لوں گی، تو اس کے یہ کہنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا، وہ حصہ اپنے پاس ہی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے۔ ہاں البتہ اگر کرنا ہے واقعی جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہے، حصہ اپنا ختم کرنا چاہتی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کا حصہ اس پورے میں بنتا ہے 10 لاکھ روپے، تو کوئی ایک شخص جو ہے وہ 10 لاکھ روپے اس کو دے دے کہ یہ آپ کے حصے کے عوض جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو دیا، اب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے،
ٹھیک ہے،
اب اس کے بعد وہ یہ
جس کو جتنا چاہے
وہ چاہے جو ہے وہ دے دے نہ دے اس کی مرضی ہے، تو اس کا اپنے ہاتھ میں قبضے میں آ گیا، اب اس کے بعد اگر وہ کسی کو دیتی ہے یا سارے بچوں کو دے دیتی ہے
کر دیتی
یا کچھ ان کو دیتی ہے، کچھ مسجد میں دے دیتی ہے، کہیں بھی دیتی ہے، وہ پھر تو اس صورت میں تو اس کا حصہ وہ
بن
ختم نہیں ہوا، در حقیقت اس نے اپنا وصول کر لیا حصہ،
ٹھیک ہے۔
دوسری صورت یہ ہوتی ہے جسے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں تخارج جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے کہ آپ کس کوئی ایک مال لے کے 10 بردار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی بہت ساری جائیدادیں ہیں، اب ان میں سے جو ہے وہ کسی ایک وارث کے حصے میں مثلا 3 دکانیں آ رہی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک دکان بس میں لے کے بقیہ حصے سے 10 بردار ہو رہا ہوں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ اپنا حصہ گویا کہ ایک چھوٹے حصے کے بدلے میں، چھوٹی چیز کے بدلے میں لے کر آپ جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی صورت جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہے وہ ہیں،
یہ ہیں کہ جن، لیکن خاص اس کے طریقے ہیں، سمجھنا پڑے گا، کہیں ایسا نہیں اپنے طور پہ غلطی کر لیں۔ تو یہ ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس طرح کے بھی کچھ مسائل اور احکامات کہ جس کی وجہ سے تخارج اور تسالو یہ انداز اختیار اگر کر لیا جائے گا تو بھی اس کا حصہ اس کو گویا کہ وہ حصہ ہی ملا نا، اس کے اس نے وہی حصے کے بدلے میں لے
ہی جو ہے وہ مل رہا ہے،
یہ تو نہیں کوئی وہ معافی
کی کوئی صورت نہیں۔ پہلی صورت جو ہم نے بیان کی اس کے اندر اس کا اپنا جو ہے وہ اس نے حصہ وصول کر لیا، اور دوسری میں بھی وہ حصہ وصول کر رہا ہے، بس یہ کہ وہ حصے کے اندر کمی بیشی کے ساتھ وہ صلح کے ساتھ قبول کر،
ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھائی رہ رہے ہیں پورے مکان میں، تو وہ اپنے اس مکان میں یا جو بھی ترکہ ہے وہ بہنوں کا حصہ خرید سکتے ہیں، خرید لیں ان کو؟
جی بالکل جو ہے وہ خرید سکتے ہیں کہ بھائی بہنوں کو یہ چند بھائی آپس میں کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، یہ میں جو ہے وہ ادا کروں گا،
ٹھیک ہے،
فلانا یہ جو ہے وہ ادا کرے گا، تو یوں اگر آپس میں طے کر لیتے ہیں تو گویا کہ وہ خریداری جو ہے وہ انہوں نے کر لی کہ بھائی اس کے بدلے میں۔ البتہ اس کے اندر جب خریداری اس طرح ہو رہی ہے تو کب کا ٹائم یعنی قیمت لگوا لی جائے اور سودا کر لیا جائے، کیونکہ اب مثال کے طور پہ آج بات کی بہنوں سے اور آج قیمت لگائی جو ہے وہ اس کی 10 لاکھ روپے کی،
اور پھر اسے بھی نہیں دیے، کچھ بھی
نہیں دیا، اور 20 سال کے بعد جا کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب وہ 10 لاکھ لے لیں، حالانکہ اب اس کی قیمت 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ہو چکی۔ تو وہ پہلے سودا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بس ایک ہوائی بات ہوئی تھی، کیونکہ جب سودا ہوگا تو اب انہیں پیمنٹ دینی ہے نا، جس طرح ایک باہر آپ کسی سے چیز خریدتے ہیں پیمنٹ دینی ہے، تو اس میں ٹائم فریم بھی جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی پیمنٹ کب جو ہے وہ ادا کی جائے گی، تو وہ جو اس کے احکام ہیں پھر خرید و فروخت سے متعلق وہ سارے وہاں پر پورے ہونا ضروری ہے۔
آج ایک سوال ایسا آیا کہ ہم اپنا حصہ بیچ دیں گے بورصہ میں سے، قیمت وہ لگائی جائے گی جس وقت آپ دیں گے، جس وقت آپ پیمنٹ کریں گے اس کی جو ویلیو ہوگی اس دن قیمت متعین، اور حصہ آج سے بیچ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
یہ تو دیکھیں وہی کہ
خرید و فروخت کا ہی غلط مسئلہ ہو جائے گا،
خرید و فروخت کا ہی الگ غلط مسئلہ ہو گیا کہ قیمت ہی متعین نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سال بعد ہو 10 سال بعد ہو، تو گویا کہ ابھی خرید و فروخت پھر جو ہے وہ نہیں ہو رہی، خرید و فروخت بھی پھر اسی وقت ہوگی کہ جس وقت وہاں پر وہ قیمت جو ہے وہ متعین کریں گے، اگر ابھی خرید و فروخت مانیں گے تو بھی خرید و فروخت فاسد ہو جائے گی کہ یہاں پہ جو ثمن ہے یعنی جو قیمت ہے وہ مجہول ہے، وہ معلوم نہیں پتہ نہیں کتنی ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا جس کو گود لیا گیا ہو، تو کیا وہ گود لیا گیا بیٹے کو بھی پورا پورا حصہ دینا پڑے گا؟
ٹھیک ہے مزید ایک سوال۔
شادی شدہ جو بچیاں ہیں ان کو گھر والوں کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ اپنے حصہ جو آپ کا وراثت میں ملتا ہے اسے بری و ذمہ ہو جائیں، جو آپ کے بھائیوں کا فائدہ ہو جائے گا تو وہ بھی راضی ہو جائے، لیکن شوہر اگر اس کو دباؤ ڈال رہا ہو کہ آپ اپنا حصہ لے کے آؤ ہمارے گھر میں کام آئے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو حصہ دینا چاہیے یا ان کو بلا پسرا کر یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا حصہ نہ لیں، وہ راضی ہو جائیں ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ معاف کرتی ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
چلیں یہ دوبارہ پھر وہی بیٹیوں سے ہی معاف کروانا ہے، بہنوں سے ہی معاف کروانا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے جو ایک خاص اس میں مزید ایک بات ایڈ کی ہے، بعض اوقات بہنیں وہ تقاضا نہیں کر رہی ہوتی اور وہ کسی حد تک اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہوتی ہیں کہ ہم اس طور پر راضی ہو جائیں گے یا کچھ حصہ لے کے وہ کرتے ہیں، بہنوں ہی یا اس طور پر وہ پریشرائز کرتے ہیں؟
جی لیکن در حقیقت تو وہ اپنے مال کی مالک ہیں وراثت کی صورتوں میں، تو اس صورت کے اندر انہیں معاف کرنے کا مکمل اختیار ان مانوں کے اندر ہے کہ وہ اپنا حصہ قبضہ کر کے کسی کو دے دیں۔
ٹھیک ہے،
ورنہ اصلاً تو ہم نے بتا دیا کہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بھائی جی میں فلاں چیز لے کے بقیہ حصے سے دستبردار ہو جاتی ہوں، یا یہ کہ ٹھیک ہے کیش میرے ہاتھ میں دو میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ واپس کر رہی ہوں۔ لیکن دوسری جانب یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ عورت کا یہ فیصلہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کی مالک ہے، اپنے مال سے متعلق وہ اپنے پاس رکھنے کا بھی اختیار کرتی ہے اور دینے کا بھی، اور اپنے پاس بھی رکھے تو بھی اس کے شوہر کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کے بغیر عورت سے اس کے مال کا تقاضا کرے۔
ٹھیک ہے،
چاہے وہ مال اس کو وراثت میں ملے، چاہے وہ مال جو ہے وہ جاب کے ذریعے سے کما رہی ہو،
صحیح،
چاہے وہ تنخواہ ہی جو ہے وہ لا رہی ہو، تو شوہر کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت سے جبرن جو ہے وہ اس کے مال کا تقاضا کرے یا اس سے زبردستی لے، ایسا کرے گا تو یہ بھی گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا اگر بسا اوقات ہوتا ہے کہ بہنیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ کمزور ہیں مالی اعتبار سے اور ان کو حاجت ہے، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ بھائیوں کو دے رہی ہوتی ہیں، تو دینے میں وہ شرعی اعتبار طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کی ملکیت ختم ہو اور وہ بھائیوں کی ملکیت کی طرف ٹرانسفر ہو شرعی طریقہ کار کے مطابق۔ ایسی صورت کے اندر بہرحال شوہر کا جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ پریشرائز کرنا کہ نہیں تم لو ہی لو اور لے کر مجھے دو، یہ ہرگز جائز نہیں۔
ٹھیک ہے، ایک سوال ہمارے پاس گود لیے ہوئے بچے
پالک
کا جو ہے، ایک ہمارے یہ خورم بھائی میاں والی سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں، رضائی بیٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ رضائی بچوں کا بھی اور یہ گود لیے ہوئے ان کے وراثت کے حوالے سے؟
جی یہ وارث جو ہے وہ نہیں ہوں گے، جو لے پالک بچہ ہے یا رضائی بچہ ہے یہ جو ہے وہ وارث نہیں ہوں گے، بطور وراثت جو ہے وہ یہ حقدار نہیں ہیں، اگرچہ ان کو پالا ہو، بچپن سے پالا ہو، بڑی عمر تک جو ہے وہ پالا ہو، انہوں نے ہی جو ہے والدین کی خدمت کی ہو، جب بھی وارث یہ نہیں، وارث جو ہے وہ در حقیقت جو اصل وارث ہوں گے وہی ہوں گے۔
اور یہ اپنے والدین کے،
یہ اپنے والدین کے وارث ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں والدین جو ہے وہ ان کے لیے کوئی وصیت کر جائیں، جو پالنے والے والدین ہیں وہ اپنے ان بچوں کے لیے کوئی وصیت کر سکتے ہیں، وہ وصیت ون تھرڈ کے اندر جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، کیونکہ وارث نہیں ہے، جب وارث نہیں ہے تو غیر وارث کے لیے جو وصیت کی جائے گی وہ ون تھرڈ میں نافذ ہوگی۔
ٹھیک ہے، اور اس طرح زندگی میں اگر کوئی دینے کی صورت بنائے؟
جی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر بھی جب دیں گے، لیکن پھر زندگی کے اندر دیگر اور احکام بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔
صحیح،
اگر اور اولاد بھی ہے تو پھر جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ برابر برابر تقسیم کریں، جتنا بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں، اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ بیٹے کو ڈبل دیں اور بیٹی کو سنگل۔
ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گود والے ہیں یا اس طرح بس وقت پوری ایک زندگی ساتھ گزری ہوئی ہوتی ہے، اب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے تو اسی کو ہی بیٹا بنایا ہوا تھا،
ایسے ہی
اصل تو یہی ہمارا،
خاص طور پہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اپنی کوئی اولاد نہیں ہو، اب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے یہ مال جو ہے وہ بھائی یا بہنوں کو جو ہے وہ جائے گا۔
جی،
تو بہرحال جو ان کو جائے گا ان کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ تو انہیں انتقال کے بعد ملے گا۔ زندگی کے اندر بہرحال یہ شخص جو ہے وہ با اختیار ہے، اپنے مال کا مالک ہے، اگر یہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے لے پالک بچے
جی کو جی،
لیکن وہ یہ کہ اس کے اندر بھی یہ جو بھی ایسے کام کرنے جا رہے ہیں پہلے رہنمائی لے لیں۔
ٹھیک ہے،
کیونکہ دینے میں بس اوقات ہمارے یہاں فقط قانونی کاروائیاں پوری کی جاتی ہیں، لیکن جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں گفٹ اور گفٹ کے بعد شرعی قبضے کے وہ پورے نہیں ہوتے۔
صحیح،
جس کے بعد جب انتقال خدا نخواستہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہو جاتا ہے تو پھر جب مسئلہ دارالافتاء پہنچتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ہبا تو کیا تھا، گفٹ تو کیا تھا، گفٹ ڈیڈ تو بنائی تھی لیکن شرعی قبضہ نہیں دلایا تھا، لہٰذا وہ چیز دوبارہ جو ہے مورث کی ملکیت کی طرف لوٹ کر وہ پھر اس میں وراثت تقسیم ہوتی۔
شرعی قبضہ، اس کا بھی کوئی معیار، کوئی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دیں تاکہ ناظرین اچھی طرح یہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے کہ اگر کرنا بھی ہے تو اس انداز سے کیا جائے۔
یہ دیکھیں، شرعی قبضہ کی اگر ہم بات کریں تو ایسی چیز جو کہ تقسیم ہو سکتی ہے، بڑا گھر ہے چند کمروں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، تقسیم ہو سکتا ہے۔ اب بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دو بیٹوں کو کہہ دیا یہ تمہارا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اسپیسیفک نہیں کیا کہ کون سا حصہ کس بیٹے کا ہے، تو قبضے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اسپیسیفک کر کے دیں، الگ کر کے دیں کہ بھئی یہ والا
حد بندی ہو،
رائٹ والا جو ہے وہ یہ دو کمرے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے ہیں، اس طرح کا ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ہبا کر رہا ہے، اس چیز کے اندر اس کا اپنا مال جو ہے وہ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے عموماً جو ہے وہ بیوی کے نام پلاٹ یا مکان جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اس میں رہ رہے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ ہی، کبھی اس میں سے اپنا مکان نکال، اپنا سامان نکال کر بیوی کے ہینڈ اوور جو ہے وہ پلاٹ یا وہ مکان نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ میں نے تمہیں جو ہے وہ دیا،
ٹھیک ہے،
یا سامان سمیت بیوی کو نہیں دیا ہوتا، اسی میں ساتھ رہ رہے ہوتے، تو گویا کہ یہاں پہ وہ جو چیز جو ہبا کی گئی، گفٹ کی گئی، وہ جو مکان ہے یا فلیٹ ہے جس میں رہ رہے ہیں، وہ ہبا کرنے والے کے اپنے دیگر مال کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، وہ مشغول ہے، تو لہٰذا یہ ہبا بھی درست نہیں ہوگا۔ اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں کہ یا تو یہ خود جو ہے وہ باہر سامان نکال لیں، یہ عموماً مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک ایک سامان چن کے ذرا اس فلیٹ سے یا مکان سے باہر نکالیں، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا سامان سمیت جو ہے وہ سامنے والے کو گفٹ جو ہے وہ کر دے کہ یہ میں نے سامان سمیت جو ہے وہ آپ کو گفٹ کیا، اور مکمل اس جگہ سے الگ ہو جائے۔ تو یہ پھر شرعی قبضے کے اپنے تقاضے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کا جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر بہرحال وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو جائے گی۔ مگر یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ اب جب آپ نے دے دی، اب وہ چاہے فرما بردار آگے نکلا یا نافرمان نکلا،
جی جی،
ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو میں نے تو یہ سوچ کے دیا تھا کہ یہ نیک ہوگا، یہ میری خدمت کرے گا، اس نے تو مجھے ہی نکال دیا۔
جی جی،
جب اس کی ملکیت
وہ مالک ہو جائے
تو وہ مالک ہوگی۔ اب اگر اس نے آپ کو نکالا بطور والدین اور اولاد کے جو آپس میں وہ ان کی خدمت کی نافرمانی کی، وہ سارے احکام اپنی جگہ ہیں کہ بھائی اولاد ایسی نافرمان ہوگی، گناہگار ہوگی، لیکن بہرحال وہ جب اس کی ملکیت کے اس کے جو احکام ہیں تو اس اعتبار سے وہ اسے بیچنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی میری زندگی میں تم نہیں بیچنا، وہ آپ کی بات مان لے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جب بھی آپ گفٹ کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے جو ہے وہ قبضہ بھی دلا دے رہے ہیں، تو اس کا جو اگلا جو اس کے نتائج ہیں ان سب پر غور کرنے کے بعد ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔
ماشاء اللہ، مدرسہ کے ناظرین، یہ علم المیراث وراثت کے احکام، اس کو آدھا علم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے اس ٹاپک میں بڑی وسعت ہے۔ ابھی آپ نے سنا اس کے اندر گفٹ، تحفے، ہبا کے احکامات، اچھا پھر خرید و فروخت کریں تو وہ الگ اس کے معاملات، پھر مکان تھا اور اس کے اندر تعمیرات ہوتی رہیں، اچھا کاروبار ہے تو اس کی پتہ نہیں کتنی جہتیں اور نکل آتی ہیں، جب بالخصوص یہ ہے کہ بس چلا ہی جا رہا ہوتا ہے، تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا، تو بعض اوقات بہت نیچے تک معاملہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے،
پشتوں پر جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے کہ کئی، یعنی پر دادا سے اوپر بھی جو ہے وہ لکڑ دادا جو ہے وہ،
یعنی یہ ایک حق ہے اور وہ حق تو ان کا رہے گا، بس آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ آگے اب آپ کی اولادوں کی ذمہ داری بن جائے گی، وہ ادا نہیں کرتے تو وہ آگے آپ کے پوتوں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو یوں سلسلہ یہ بہرحال بڑھتا رہتا ہے، اور اس میں کئی طرح کی آدمی حق تلفیاں اور مال کے غصب والی صورتیں وہ لازم آتی ہیں۔ مقتۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے، یہ رسالہ آپ، یہ کتاب وہ آپ حاصل کیجئے، اس کو داوسامی کے ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی پڑھیے، انشاءاللہ بہت سے اس میں مفید باتیں وہ پائیں گے، اور خوف خدا پیدا ہوگا کہ واقعی اگر یہ ترکے اور وراثت کے یہ معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہیں تو آپ ان کو درست طریقے کے مطابق جو شرعی احکام ہیں اس کے مطابق ان کی تقسیم کاری کریں۔ بہت سے احکامات اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی ہم شامل نہیں کر سکے، نیکسٹ پروگرام میں وہ سوالات اور وہ احکامات بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل